الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم انه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم اولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما تو اس مجلس کے اندر ہم سورہ بنی اسرائیل کا درس دیتے ہیں معرف القرآن جلد نمبر 5 میں سے اور جو آیات ابھی تلاوت کی گئیں یہ اب ہم آگے پڑھنا شروع کر رہے ہیں پچھلی مجلس کے اندر اس سے پہلے کی آیات کے بارے میں بات ہو رہی تھی جو کہ پھر پیر کو جو آن لائن کلاس ہوتی ہے اس کے اندر مکمل ہو گئی تھی تو ان آیات کے اندر مشرکین مکہ کے اس اعتراض یا اس طرح کے جو لغو اور بیہودہ سوالات تھے کہ اللہ کا رسول ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ کے پاس باغات ہونے چاہیے اور یہ صلاحیت یہ قدرت ہونی چاہیے کہ باغ کے درمیان میں سے آپ نہریں جاری کر دیں آسمان کو توڑ کر کے زمین پہ گرا دیں سونے کا آپ کے پاس گھر ہو اللہ اس کے فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کر کے حاضر کرتے ہیں یعنی بالکل ہی جو ہے نا وہ بے تکی قسم کی بات ہے جس طرح سے ٹائم ویسٹر اور بس ایسی جو ہے نا وہ ادھر ادھر کی آئیں بائیں شائیں کرنا جس کو کہتے ہیں یا ہانکیاں مارنا وغیرہ یعنی بات جو ہے نا جو اصل بات ہے اس کو کسی طریقے سے بس اوائڈ کرنا ٹھیک ہے اس کو کسی طریقے سے اس کو ڈسکس نہ کرنا بس جو ہے نا کوئی اور ادھر ادھر کی چیزوں میں وقت کو نکال دینا تو اس کا جواب پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو کہا تھا کہ ان لوگوں کو کہہ دیجئے بھائی کہ اگر زمین کے اوپر فرشتے رہتے تو پھر ہم فرشتہ رسول بنا کر کے بھیجتے نا رسول کو فرشتہ بنا کر یعنی ایک فرشتے کو رسول بنا کر کے بھیجتے لیکن زمین پر تو انسان رہتے ہیں تو ہدایت کے لیے تو کسی ایسے شخص کا ہونا یا کسی ایسی ذات کا ہونا ضروری ہے کہ جس کے ساتھ مناسبت ہو جس کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ ریلیٹ کر سکتے ہوں تب کہیں جا کر کے ہدایت کی بات سمجھ میں آتی ہے اور پھر اس کے اوپر عمل کی توفیق ملتی ہے تو فرمایا تھا کہ جی اگر زمین میں فرشتے ہوتے تو اب وہ یمشون مطمئنین یعنی اطمینان کے ساتھ زمین پہ چل رہے ہوتے اطمینان کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس کو ہم اردو زبان میں کہتے ہیں چین کے ساتھ ٹھیک ہے جیسے خواتین کی کلاس میں تو خواتین کی کانٹیکسٹ میں بھی سمجھا دیا تھا کہ جیسے مائیں جو ہیں اللہ اپنے بچوں کو کہتی ہیں جب وہ بہت زیادہ اچھل کود کر رہے ہوتے ہیں اور ادھر چھلانگے مار رہے ہیں ادھر جو ہے وہ جمپے لگا رہے ہیں ادھر کسی کو مار رہے ہیں ادھر کسی کو پیٹ رہے ہیں کسی کو اذیت دے رہے ہیں تو مائیں کیا کہتی ہیں اپنے بچوں کو کہ چین سے بیٹھو ٹھیک ہے یا ذرا زیادہ سوفسٹیکیٹڈ اردو آتی ہے ان کو تو کہتی ہیں اطمینان کے ساتھ بیٹھو تو یہ جو ہر وقت کا اچھلنا کودنا ہوتا ہے نا یہ اطمینان کے منافی ہوتا ہے یہ چین کے منافی ہوتا ہے انسان کو مستقل مزاج ہونا چاہیے، سکون کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. ہاں جس وقت کھیل کا وقت ہے تو اس وقت جو ہے وہ آپ کھیل کے میدان میں اچھنے کودیں. اب کھیل کے میدان میں جو ہے وہ اگر کھڑے رہیں گے، ٹھیک ہے، یا جو ہے وہ بس چہل قدمی کر رہے ہوں گے، فٹ بال کھیل رہے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، اپنے بیٹے صاحب کو سمجھاتے رہتے ہیں. پہلے اب تو ماشاء اللہ سیکھ گئے ہیں بہت زیادہ، پہلے جو ہے نا وہ کھڑے رہتے تھے، ہم کہتے ہیں آپ یہاں پہ کھڑے ہونے کے لیے آئے، یہ کھیل کا میدان ہے، یہاں پہ آپ بھاگیں، یہاں پہ آپ بال کو پرسو کریں، آپ اس کے ساتھ کریں، ہے نا. تو وہ کھیل کے میدان کی جگہ ہے نا، کھیل کے میدان کے کرنے کا کام ہے. اب اس کا مطلب یہ کہ تھوڑی ہے کہ آپ جو ہے وہ بیڈ روم کے اندر بھی اچھلتے کودتے، کسی بستر کو توڑ رہے ہیں، کبھی کسی کرسی کو توڑ رہے ہیں، تو کبھی کسی اور چیز کو توڑ رہے ہیں. تو چین سے بیٹھنا، سکون سے بیٹھنا جو ہے، یہ عمومی طور پر انسان کی زندگی کے اندر یہ اچھا وصف ہے. ہر وقت انسان کھیل کود کرتا ہوا بھی اچھا نہیں لگتا، وقت کا ضیاع ہوتا ہے. تو مطمئنین یمشون مطمئنین، یعنی وہ چین کے ساتھ زمین میں رہتے. یہ نہیں کہ کبھی زمین میں تو کبھی آسمان پہ، تو کبھی آسمان پہ تو کبھی زمین پہ، کبھی زمین میں کبھی آسمان پہ، ٹھیک ہے. تو یہ تفسیر بیان کری ہے ہمارے مشائخ نے کہ یمشون مطمئنین کا یہ مطلب ہے کہ وہ اطمینان کے ساتھ زمین میں ہی رہتے پھرتے، ٹھیک ہے. تو اس وقت جو ہے نا پھر زمین میں فرشتے کو رسول بنا کر کے بھیج دیا جاتا. تو فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کی طرف فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجنے کی ضرورت اسی وقت ہو سکتی تھی جبکہ زمین کے فرشتے خود آسمان پر نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے، خود آسمان پر نہیں جا سکتے بلکہ زمین ہی پر چلتے پھرتے رہتے، یعنی اطمینان کے ساتھ زمین کے اندر ہی رہتے، زمین میں چلتے پھرتے رہتے. ورنہ اگر وہ خود آسمان پر جانے کی قدرت رکھتے تو زمین پر رسول بھیجنے کی ضرورت نہیں رہتی، ٹھیک ہے. ان میں صلاحیت تھی آسمان پہ چلے آتے تو پھر ضرور زمین پہ رسول بھیجنے کی کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے. تو فرشتے تو ویسے بھی آسمان پہ رہتے ہیں، تو جو رسول فرشتہ صاحب ہوتے، فرشتہ رسول صاحب ہوتے، تو وہ آسمانوں پہ رہتے، زمین پہ بھیجنے کی کیا ضرورت ہے جب زمین کے فرشتے خود ہی ان کے پاس آ سکتے ہیں. جیسے کہ اردو کے اندر ایک کہاوت بھی ہے کہ پیاسا کنویں کی طرف جاتا ہے، پیاسا کنویں کی طرف جاتا ہے، کنواں اٹھ کر کے پیاسے کی طرف نہیں آتا، کنواں چل کر کے پیاسے کی طرف نہیں آتا. تو بھائی جہاں پہ رسول ہیں تو وہاں پر آپ چل کر کے جا سکتے ہیں، تو آپ جائیں، آپ کے پاس رسول بھیجنے کی کیا ضرورت ہے. اسی وجہ سے ہمارے جو اوریجنلی جو خانقاہوں کا سسٹم ہوتا تھا نا، وہ اوریجنلی یہ ہوتا تھا کہ شیخ صاحب جو ہیں وہ اپنی خانقاہ میں ہی رہتے تھے، خالی وہ اپنی خانقاہ میں ہی رہتے تھے، کبھی کبھار جو ہے وہ سفر کیا کرتے تھے، لیکن ادروائز مستقل خانقاہ میں رہتے تھے. اور جن کو بھی شیخ صاحب سے اپنی اصلاح کروانی ہوتی تھی، فیض پانا ہوتا تھا، وہ سفر کر کے دور دراز سے جو ہے وہ شیخ صاحب کی خانقاہ میں جاتے تھے. لیکن جب بے طلبی انتہا کو پہنچ گئی اور کسی کے اندر اس بات کی فکر نہ رہی کہ اپنی اصلاح کروانی ہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ ٹھیک کرنا ہے، اللہ کی مرضی رضا حاصل کرنی ہے، شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہے، جب اس بات کی فکر بالکل ہی ختم ہو گئی تو اللہ رب العزت نے اپنے ان منتخب بندوں کے دل میں ڈالا کہ اب جو ہے نا آپ کنویں کی طرح سے ایک جگہ پہ ٹھہر کر کے پیاسوں کے اپنے پاس آنے کا انتظار کرنے کی بجائے اب آپ بادل کی طرح سے جگہوں پر جائیں اور وہاں پہ جا کر کے بے طلبوں کے اوپر بھی پانی برسائیں، ٹھیک ہے، چاہے ان کو پانی کی طلب ہو یا نہ ہو، آپ پھر بھی پانی برسائیں. تو اب ہمارے مشائخ جو ہیں، جیسے ہمارے حضرت جی، اس کی سب سے بڑی مثال ہے کہ ہر وقت سفر کے اندر تو اللہ تعالی جب ضرورت جس چیز کی محسوس کرتے ہیں، محسوس کیا اللہ تعالی کے علم میں ہوتا ہے کہ اس چیز کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ اس ضرورت کو فلفل کر دیتے ہیں، اس ضرورت کا انتظام فرما دیتے ہیں. کیونکہ ضرورتوں کا پورا کرنا یہ اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اپنا جو سب سے بڑا وصف اللہ رب العزت نے بیان فرمایا یا جس نام سے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروایا اپنے مخلوق کے سامنے، وہ کیا تھا؟ رب کا نام، رب. جب عالم الارواح کے اندر بھی ہم سے میثاق لیا گیا، ہم سے عہد لیا گیا، تو اس وقت بھی یہ نہیں فرمایا کہ کیا میں تمہارا خالق ہوں، کیا میں تمہارا رازق ہوں، کیا میں تمہارا فلانا ہوں، دھمکانا ہوں، بہت سارے اللہ تعالیٰ کے وصف ہیں، لیکن کوئی ایک وصف بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ استعمال نہیں کیا سوائے رب کے، کہ میں تمہارا پالنے والا ہوں. کیا میں تمہارا پالنے والا ہوں کہ نہیں ہوں؟ اور سب نے ہم نے اقرار کیا، چاہے وہ نبی تھے، چاہے وہ ولی تھے، چاہے وہ فاسق تھے، چاہے وہ فاجر تھے، چاہے وہ کافر تھے، چاہے وہ شیاطین تھے، جیسے شیاطین من الانس، فرعون، حامان، ابو جہل، ابو لہب، ولید، جتنے بھی تھے، سب نے اقرار کیا، قالوا بلا یا رب. ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت ہمارے رب ہیں، اور رب کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جتنی ضروریات ہیں مربوب کی، ٹھیک ہے، جس کی ضروریات پوری کرتا ہے رب، جس کی جو ہے وہ پرورش کرتا ہے، اس کو مربوب کہتے ہیں، اسے مفعول کا صیغہ. تو مربوب کی جتنی ضروریات ہیں ان ضروریات کو وہ پورا کرے، ٹھیک ہے، جس وقت اس کی جو ضرورت ہے اس وقت اس کی ضرورت کو پورا کرے، یہ رب کی ڈیفینیشن ہوتی ہے. تو اب جب ضرورت ہے کسی چیز کی تو اللہ تعالیٰ پوری کرتے ہیں، جب ضرورت نہیں ہوتی کسی چیز کی تو کیوں پورا کریں بھائی؟ ہماری خواہشات کے اوپر چلنا، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ ہماری خواہشات پہ چلیں. میں چاہتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے، تو یہ تو میری چاہت ہے نا، کیا میرے رب کی بھی یہ چاہت ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے آپ کے رب کی یہ چاہت نہ ہو. تو آپ کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ رب کو ہم اپنی چاہتوں پہ چلائیں، اپنی مرضی کے مطابق چلائیں، اور یہ نعوذ باللہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہماری خواہشات کو پورا کرے، حالانکہ ایسی بالکل بھی اللہ کی ذمہ داری نہیں. اللہ تعالیٰ نے بالکل اپنے ذمہ یا آپ کی خواہشات، ہماری خواہشات کو پورا نہیں لیا ہے اس دنیا کی زندگی کے اندر. ہاں، آخرت میں جب جنت حاصل کر لیں گے، اللہ کی خواہشات کو پورا کر کے جب جنت حاصل کر لیں گے، تو وہاں پر اللہ رب العزت نے ذمہ داری لی ہے کہ ہاں اب میں تمہاری خواہشات پوری کروں گا، جنت سے پہلے نہیں. اب ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ایک تو سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی خواہش کے مطابق چلانا چاہتے ہیں، یا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری خواہشات کو پورا کرے. دوسرا ہمارا مسئلہ وہ کیا کہ شیطان نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا، ہماری کم علمی کی وجہ سے، ہمارے معرفت کی کمی کی وجہ سے، کہ ہم جس چیز کو، جو ہماری خواہش ہوتی ہے، اس نے ہمیں یہ کنونس کر دیا کہ یہ تو تمہاری ضرورت ہے. اس نے ہمیں کنونس کر دیا کہ یہ تو ہماری ضرورت ہے، حالانکہ وہ ہماری ضرورت نہیں تھی، حالانکہ وہ ہماری خواہش تھی. لیکن اب چونکہ ہم نے شیطان کی ماننے کی ٹھانی ہوئی ہے، ہم نے اپنی زندگی میں فیصلہ کیا ہوا ہے، ہم نے رحمان کی ماننی نہیں، ہم نے رحمان کے جو ایجنٹس ہیں، جو ان کے نمائندے ہیں، ہم نے ان کی ماننی نہیں، تو اب کون بچ جائے گا؟ اب اس کے بعد شیطان اور شیطان کے نمائندے بچ جائیں گے. تو ہم نے تو ٹھانی بھی ہے نا کہ ہم نے شیطان اور شیطان کے نمائندوں کی ماننی ہے. ارادتاً ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہتا، نہ ہم جو ہیں وہ سوچتے ہیں کہ میں آج سے شیطان کی مانوں گا. یہ تو خالی ایک سیکٹ ہے دنیا کے اندر، وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں، سیٹن ورشپرز اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ بھی ان کو بھی پتا کوئی ان کچھ نہیں ہے کہ سیٹن ہوتا کیا ہے، اس کی کیا چیز ہوتی ہیں، وہ اب ایسی وجہ انہوں نے اپنا ضد کے اندر، وہ ضد بھی ہوتے ہیں نا کچھ لوگ، تو خامخا ضد میں جائے نا وہ الٹا جانا ہے. وہ جیسے بیگم صاحبہ کی وہ ایک لطیفہ مشہور ہے نا کہ جو شوہر کہتا تھا اس نے الٹا کرنا ہوتا تھا. تو اب جو ہے وہ ایک دفعہ گاؤں کے اندر سیلاب آ گیا، تو سیلاب کا ریلا جب جو ہے ان کے گھر سے گزرا نا، تو اب جو ہے وہ ہر چیز بہا دیتا ہے سیلاب، تو پھر وہ انسانوں کو بھی بہا کے لے جاتا ہے. تو شوہر صاحب نے جو ہے وہ کسی مضبوط چیز کو پکڑ لیا، اور بیگم صاحب نے ریلے سے بچنے کے لیے جو ہے نا وہ شوہر صاحب کو پکڑ لیا. تو اب شوہر صاحب نے ازرائے شفقت، ازرائے محبت، غلطی سے کہہ دیا کہ مجھے مضبوطی سے پکڑنا، چھوڑنا مت مجھے. بیگم صاحب نے کہا میں تیری بات کیسے مانوں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اسے چھوڑ دیا کیونکہ اس نے ہر کام الٹا کرنا تھا. اب جب اس نے چھوڑ دیا تو بیگم صاحبہ ریلے کے اندر بہ گئی. اب ریلا جس طرف جا رہا تھا اس طرف بیگم صاحبہ بہ رہی تھیں، شوہر صاحب جو ہیں وہ الٹی طرف بھاگ کر کے، بیگم کدھر ہو، بیگم کدھر ہو، ابھی میں آ رہا ہوں، میں تمہیں بچانے کے لیے آ رہا ہوں، وہ الٹی طرف جا رہے ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی وہ بہ کے تو اس طرف گئی ہیں، آپ اس طرف کیوں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی اصل میں ان کا طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے ہر کام الٹا کرنا ہوتا تھا، تو میں نے سوچا وہ ادھر جانے کی بجائے ادھر جا رہی ہوں گی، اصل میں ہر کام انہوں نے الٹا کرنا ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے نا کچھ لوگ ہوتے ہیں ضدی، خامخا کے ضدی، بس جو کسی بڑے نے کہا میں نے وہ نہیں کرنا. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ کبھی وہ کر بھی رہے ہوتے ہیں، چھپ چھپا کے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دے ڈونٹ وانٹ پیپل ٹو نو دیٹ وہ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی عزت میں خلل آ جائے گا. لوگ سمجھیں گے اچھا یہ تو نا ذرا لگتا ہے کچھ کمزور پڑ گئے ہیں، تو انہوں نے اپنے مسل دکھانے ہوتے ہیں نا، طاقت، آئی ایم دا ماچو مین، آئی ایم دا پاورفل پرسن، انہوں نے دکھانا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے نا وہ چھپا چھپا کے کام کرتے ہیں، یعنی اطاعت بھی چھپا کے کرتے ہیں کہ کسی کو پتا نہ لگے، ورنہ ہماری عزت خراب ہو جائے گی. ناک کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہ تو ایک بڑا نفسیاتی مسئلہ بھی ہے، روحانی مسئلہ بھی ہے یہ، کہ آپ پہلی بات تو آپ بات مان نہیں رہے. اچھا اگر آپ مان بھی رہے ہیں تو کسی کو پتا نہ چلے گا میں بات مان رہا ہوں. عجیب، ٹھیک ہے. اچھی بیگمات کی ویسے یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ شوہر کی مانتی بھی ہے نا، تو بھی وہ چاہتی ہیں کہ شوہر کو پتا نہ چلے گا میں اس کی مان رہی ہوں، چھپا چھپا کے، چھپ چھپ کر کے مانتی ہیں شوہر کی بات، ٹھیک ہے. تو اب وہ ایک الگ رشتہ ہے بھائی. اب عام انسان جو ہے وہ اس طریقے سے کرنا لگے تو پھر تو معاشرے میں تو نظام نہیں چل سکتا نا. اب آپ مان بھی نہیں رہے، یا اگر آپ مان بھی رہے تو چھپ چھپ کر کے مان رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالی ہماری ضروریات پوری کرتے ہیں، لیکن ان ضروریات کو پورا کرتے ہیں جو کہ اللہ رب العزت کے علم کے اندر ہماری ضرورت ہوتی. ان ضروریات کو پورا نہیں کرتے جو کہ اصل میں ضرورت نہیں ہوتی، لیکن چونکہ ہم نے شیطان کی ماننی ہے، رحمان کی نہیں ماننی ہے، تو اس وجہ سے ہم ان کو ضرورت سمجھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم روتے رہتے ہیں، ہم چلاتے رہتے ہیں، ہم کمپلین کرتے رہتے ہیں، ہم شکایت کرتے رہتے ہیں، او میری ضرورت پوری نہیں ہو رہی. اچھا مولوی صاحب کہتے ہیں یہ تو ان کی تو بات ہی غلط ہوتی ہے، تو میری تو کوئی ضرورت پوری نہیں ہوتی. مولوی صاحب کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ضرورت پوری کرنے کا ذمہ داری لی ہوئی ہے، میری تو ہوتی نہیں پوری، میری تو کبھی نہیں پوری ہوئی، میں نے تو اتنی ضرورتیں میری ہیں میری پوری نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. تو اس کا بھی جواب مولویوں سے ٹکر لینا اتنا آسان کام نہیں ہے، انہوں نے بھی منطق بڑی ہوئی ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے. تو یہ سمجھ میں آئے نہ آئے، بہرحال سن لیجئے. تو انہوں نے بھی منطق پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو اب آپ کے اس اعتراض کا جواب پہلے سے موجود ہے کہ جو آپ کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے نا، وہ دراصل آپ کی ضرورت ہے نہیں، ٹھیک ہے. آپ کی غلط فہمی کی وجہ سے تو کوئی چیز نہیں ہوتی نا. اللہ کی جو فہم ہے، اللہ کی جو سمجھ ہے، وہ ہونا ہے. ہماری غلط فہمی ہو یا صحیح فہمی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اللہ تعالی ضرورت پوری کرتے ہیں. اگر فرشتوں کو ضرورت ہوتی کسی رسول کی، تو اللہ تعالیٰ فرشتہ رسول بنا کر کے بھیج دیتے. ڈونٹ ایون وری اباؤٹ اٹ، ٹھیک ہے نا. اپنا کام کرو، اللہ کو مشورے دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ رب العزت کافی شہید ہے، یعنی کافی گواہ ہے، سچ کو ثابت کرنے والا. کیونکہ جب کوئی گواہی دے دیتا ہے کسی مقدمے میں تو وہ چیز ثابت ہو جاتی ہے، عدالت اس کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے. تو شہید حق کو ثابت کر دینے والا، اوتھینٹیکیٹ کر دینے والا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خلاصہ تفسیر دراصل ہمیں پڑھنی ہے آج، تو اسی میں ترجمہ بھی آ جاتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ رسالت و نبوت کی دلائل واضحہ آ جانے اور تمام شبہات دور ہو جانے کے بعد بھی نہیں مانتے، دلائل واضح آ گئے کہ نبی علیہ السلام سچی بات کہہ رہے ہیں، جن کو تم خود بھی جانتے ہو کہ سچی بات ہے، اچھا اگر پھر بھی تمہیں کوئی اشکال تھا تو انہوں نے معجزات بھی دکھا دیے، ٹھیک ہے. اپنی صداقت اور اپنی امانت داری جو ہے وہ پوری زندگی تمہارے سامنے ثابت کر دی، پھر بھی تم نہیں مانتے، تو پھر اس کے اوپر معجزات بھی دکھا دیے تمہیں، ٹھیک ہے. کنکر بول رہا ہے تو مٹی بول رہی ہے، تو آسمان وہ چاند جو ہے وہ دو ٹکڑے ہو رہا ہے، تو نہ جانے کیا کیا اس کو سمجھ معجزات جو ہے تمہیں دکھا دیے، تو سب کچھ کنفرم ہو گیا، لیکن اس کے باوجود نہیں مانتے نا. تو آپ ان کو کہہ دیجئے، آپ آخری بات گویا کہ حتمی بات، ہم کہتے ہیں نا یہاں پہ سعودی عرب میں آخر کلام، آخر کلام کہہ دیجئے آپ کہ میں اللہ تعالی میرے اور تمہارے درمیان کا جو اختلاف ہے نا، اس میں کافی شافی گواہ ہے، سفیشنٹ شاہد ہے، گواہ ہے، یعنی خدا جانتا ہے کہ میں واقعی میں اللہ کا رسول ہوں. کیونکہ وہ اپنے بندوں کے احوال کو خوب جانتا خوب دیکھتا ہے. انہو کانا بعبادہ خبیرم بصیرا, خبیر بھی ہے بصیر بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف خبر تو رکھتا ہے لیکن دیکھتا نہیں ہے. کیونکہ کسی کو آپ خبر دے دیں, آپ کسی کو نیوز پہنچا دیں, تو ضروری تو نہیں ہے کہ اس نے اس معاملے کو دیکھا بھی ہو. ہاں اس کو خبر مل گئی, اب وہ خبیر ہو گیا لیکن دیکھ تو نہیں رہا. تو اللہ رب العزت ایسے خبیر نہیں ہے کہ جن کو کسی نے نیوز پہنچا دی ہے لیکن وہ ایکٹیولی وٹنس نہیں کر رہے معاملے کو جنم اللہ. تو بلکہ اللہ تعالیٰ خبیر بھی ہیں اور بصیر بھی ہیں, اور ایسے بصیر بھی نہیں ہے ہمارے جیسے کہ دیکھتے بھی ہیں لیکن نہیں دیکھتے, سمجھ میں کچھ نہیں آتا, دیکھ تو رہے ہیں کسی بات کو لیکن بے توجہی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں, تو خبر کوئی نہیں ملتی, سمجھ کوئی نہیں آتا. اللہ رب العزت دونوں صفات یکجا ہیں, دیکھتے بھی توجہ کے ساتھ ہیں اور بہت ایکٹیولی مستقل دیکھتے ہیں, اور ہر چیز کی خبر ہے اللہ تعالیٰ کو. تو وہ بندوں کے احوال کو اپنے اچھی طریقے سے جانتا ہے. تمہارے عناد کو بھی دیکھتا ہے, تفسیراً یعنی بیان کر رہے ہیں کہ تمہاری جو دشمنی ہے نا, تمہارے دلوں کے اندر جو کدورت ہے, نفرت ہے, عناد ہے, بغض ہے میرے خلاف, تو وہ اچھی طریقے سے اس کو دیکھ رہا ہے. آگے فرماتے ہیں انتہائی ہمارے لیے یعنی عبرت والی آیت کہ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ, کہ جس کو اللہ رب العزت راہ پر لائیں تو وہی راہ پر آتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے ترجمہ کیسے کیا, تو وہی راہ پر آتا ہے, وہی ہدایت پاتا ہے جس کو اللہ رب العزت ہدایت دیں, اور جس کو بے راہ کر دیں, وَمَنْ يُضْلِلْ, اور جس کو اللہ رب العزت گمراہ کر دیں بے راہ کر دیں, فَلَنْ تَجْدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ, تو خدا کے سوا آپ کسی کو بھی ایسوں کا مددگار نہیں پائیں گے. جب اللہ رب العزت نے اپنی مدد کا ہاتھ اٹھا لیا تو آپ کس کو, کون اس کی مدد کر سکتا ہے؟ تو کافروں کی جو مدد ہوتی ہے نظر آتی ہے, یا لوگ کافروں کی آپس میں ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہوتے ہیں, یہ مدد نہیں ہوتی ہے, یہ دراصل ڈھیل مل رہی ہوتی ہے ان کو, یہ ان کو ڈھیل مل رہی ہوتی ہے کہ اپنے اوپر عذاب کو مزید واجب کر لیں اور گناہ کریں اور کفر کریں اور مسلمانوں کو ماریں. مسلمانوں نے مر کے کدھر جانا ہے؟ جنت میں جانا ہے. انہوں نے تو اس زندگی سے نجات حاصل کرنی ہے, اس قید سے. الدنیا سجن المؤمن, اس سجن سے انہوں نے نجات حاصل کرنی ہے. اب کافر جو ہے اس نجات کا سبب بن جائیں تو مومن کے لیے تو یہ موت لقاء ربک, اس کے رب کے لقاء کے لیے ہوتی ہے نا, لیکن کافر کے لیے کیا ہے کہ اس کے جہنم کے اندر مزید درجات کے نیچے اسفل سے اسفل سے اسفل سے اسفل ہونے کا سبب بن رہی ہے. تو یہ ان کی مدد نہیں ہو رہی ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کسی کو بھی ان کا مددگار نہیں پائیں گے, اللہ تعالیٰ کی تھوڑی ان کی مدد کر رہا ہوتا ہے, اور بوجہ کفر کے یہ خدا کی مدد سے محروم رہے. مطلب یہ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے دستگیری نہ ہو, نہ ہدایت ہو سکتی ہے اور نہ عذاب سے نجات. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نہ ہو, وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ, اور جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت پاتا ہے. تو ہم کیا کر رہے ہیں ادھر بیٹھ کر کے بیان, ٹائم پاس, ٹھیک ہے نا, چائے پانی کے بعد چائے پئیں گے, سموسے کھائیں گے. ہم نے کسی دوستوں سے کہا کہ اگر گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے اندر یہ رکھا جائے گا نا کہ سب سے زیادہ سموسے کھانے والے کون لوگ تھے, تو وہ ریاض کی جماعت کا نام آ جائے گا, ریاض سموسوی جماعت, ٹھیک ہے. اس لیے کہ ہم ماشاء اللہ ہر ہفتے جو ہے وہ سموسے کھاتے ہیں, بلکہ پچھلے ہفتے تو فارمی سموسے آئے تھے, اتنے بڑے سموسے کہ جتنے ہم نے زندگی میں شاید کبھی بھی نہیں دیکھے تھے. فارمی مرغی سنی تھی, فارمی سموسے کبھی نہیں سنے تھے, ٹھیک ہے. تو ہم یہاں پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ سموسے کھانے کے لیے, چائے پینے کے لیے, گپ شپ لگانے کے لیے, ٹھیک ہے. تو یہ بیان سننا یا سنانا, یہ ہدایت کی بات کرنا, یہ قرآن مجید پڑھ کے سمجھانا, یہ تفسیر کا درس دینا, اس کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ مَن يَهْدِ اللَّهُ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ, جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہی ہدایت کے اوپر آتا ہے. تو ہدایت تو اللہ نے دینی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی ہدایت نہیں دے سکتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہدایت نہیں دے سکتے، تو ہم کون کیا ہیں ہدایت دینے والے؟ ٹھیک ہے، تو ہم یہ ساری محنتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی جو ہے پھر مختلف وجوہات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو ہدایت یہ اللہ نے، اچھا کیا خالی ہدایت اللہ نے دینی ہے، باقی چیزیں انسانوں نے دینی ہے؟ کھانا پینا یہ انسانوں نے دینا ہے، اللہ تعالیٰ رازق نہیں ہے، ماں باپ رازق ہوتے ہیں، پانی پلانے والا اللہ تعالیٰ پانی پلانے کے بغیر بجائے جو ہے وہ انسان ایک دوسرے کو پانی پلا رہے ہوتے ہیں، یا کوئی بھی چیز دے رہے ہوتے ہیں کسی کو، تو وہ ہر چیز ہی اللہ دے رہے ہوتے ہیں، ہر چیز ہی اللہ تعالیٰ دے رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہدایت کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ کوئی نئی چیز آ گئی ہے کوئی، جو کہ باقی چیزیں تو آپ کر سکتے ہیں، ہدایت والا کام آپ نہیں کر سکتے، وہ اللہ نے خالی کرنا ہے. نہیں، کوئی بھی چیز انسان نہیں کر سکتا، کوئی بھی چیز کسی کو بھی کوئی بھی انسان نہیں دے سکتا، نہ کھانا، نہ پانی، نہ کپڑا، نہ مال و دولت، نہ عزت، نہ مرتبہ، نہ منصب، کچھ بھی کوئی بھی کسی کو نہیں دے سکتا. یہ سب کچھ اللہ رب العزت کی ذات سے ہی ملتا ہے، انکلوڈنگ ہدایت، انکلوڈنگ ہدایت، ہدایت کی کوئی ایکسپشن نہیں ہے اس کے اندر. کیوں فرماتے ہیں الگ سے وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، کہ جن چیزوں کے بارے میں انسان کو کبھی زیادہ دھوکہ لگتا ہوا نظر آتا ہے نا کسی چیز کے بارے میں، تو اللہ رب العزت، یا جس کا احتمال کبھی زیادہ ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت اس چیز کو جدا کر کے ایکسپلسٹلی اس کو پھر الگ سے بھی بیان کر دیتے ہیں کہ کہیں تمہیں اس بات میں دھوکہ نہ لگ جائے. یہ جو دھوکہ ہے نا، یہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا، یہ انسان کو ڈبا دیتا ہے، لے ڈوبتا ہے یہ دھوکا. اس وجہ سے ہمارا پروردگار اس بات کا اہتمام فرماتا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں بھی تم دھوکے میں مبتلا نہ ہو. کل ہم بچوں کی کلاس کے اندر بچوں کو یہی بتا رہے تھے نا، اگر یاد ہوگا آپ کو، کہ یہ بات ہم مفتی تقی عثمانی اور پیر ذوالفقار احمد کو کوٹ کر کے یہ بات اتنی زیادہ آپ لوگوں کو کیوں بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس اب کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ کافروں کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اس دھوکے سے نکل آئے، ہم اس دھوکے سے نکل آئیں کہ ابھی بھی ہمارے پاس سائنسی طاقت ہے، ابھی بھی ہمارے پاس ہتھیاروں کی طاقت ہے، ابھی بھی ہمارے پاس جو ہے وہ مسلس کی طاقت ہے، اور ابھی بھی ہمارے پاس جو ہے وہ یہ طاقت ہے اور وہ طاقت ہے، یوم تکبیر والی طاقت ہے، اور فلانی والی طاقت ہے، اور ڈھمکانی والی طاقت ہے، اب ہم روبوٹ بھی بناتے ہیں، اب ہم جو ہے وہ میزائل بھی بناتے ہیں، اب ہم جو ہے وہ چاند پہ بھیجنے والے وہ چیز بھی بنا دیتے ہیں، اب ہم نے سیٹلائٹ بھی بنا لی ہے. اللہ کے بندوں، یہ تمہاری طاقت نہیں ہے، یہ مسلمان کی طاقت نہیں ہے. اور ہم تبلیغی جماعت والی بات نہیں کر رہے، ہم تبلیغی جماعت والی بات نہیں کر رہے کہ سب اللہ سے ہوتا ہے اور یہ وہ، نہیں. اس بات کی حقیقت کو جان لو، اس بات کی حقیقت کو مان لو، یہ ہمارے حق میں بہتر ہے. یہ جو طاقتیں ہیں نا، یہ ایمان والوں کے پاس نہیں ہیں، یہ طاقتیں جن کے پاس یہ طاقتیں ہیں وہ ایمان والے نہیں ہیں، چاہے اوپر سے لبادہ انہوں نے جو بھی اوڑا ہوا، وہ ایمان والے نہیں ہیں. تو ایمان والوں کی طاقتیں کو تھوڑی ہیں یہ. ایمان والے تو پہلی بات تو ملتے نہیں ہیں آپ کو کہیں پہ، ہم اپنے آپ کو بڑا لمبا چوڑا ایمان والا سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا متقی پرہیزگار اور اللہ کا ولی اور ساتویں آسمان پہ رہنے والا اور نہ جانے کیا. پہلی بات تو ہم خود بھی ایمان والے بہت ہی کچے قسم کے، ٹھیک ہے، یعنی جو لمبی لمبی داڑھیوں والے اور کالے کالے عبایا والے نا، ان کی بات کر رہے ہیں، ان کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے ابھی. صحیح. اور جو وہ ہیں جن کے پاس یہ والی طاقتیں ہیں، تو ان کا تو ویسے ہی کچھ پتہ نہیں کہ وہ کس قطعیت کا جو ہے وہ انکار کر چکے ہیں، کس قطعی دلائل کا وہ انکار کر چکے ہیں اور انکار کرتے رہتے ہیں، اور ان کی زندگی اسی کے اوپر ہے. ہم غام غا جی یہ مسلمان، یہ اسلام اور یہ اور وہ، تماشے دھوکے ہیں یہ سارے کے سارے، یہ دھوکے ہیں جو کہ ہمیں لگ چکے ہیں، زبردست طریقے سے لگ چکے ہیں. ٹھیک ہے، اس دھوکے سے نکلیں گے تو بات بنے گی. ابھی تو اللہ دکھائی نہیں دے رہا نا، کیونکہ دھوکے لگے ہوئے ہیں. ابھی تو مسئلہ یہ ہے، اللہ دکھائی نہیں دے رہا کیونکہ آنکھوں کے سامنے دھوکا ہے، اسباب کا دھوکا. جی ہمارے پاس بھی بڑے بڑے اسباب ہیں، ہمارے پاس بھی ٹیکنالوجی ہے، جی ہمارے پاس بھی فلانی چیز ہے، ٹھیک ہے. اللہ تو اس وقت دکھائی دے گا جب یہ اسباب کا غبار ہے, یہ جو غبار ہمارے سامنے چھایا ہوا ہے نا, دھوکے والا غبار, یہ ہٹے گا ہمارے سامنے, یہ چھٹے گا ہمارے سامنے سے, تب خدا دکھائی دے گا. پھر اس کے بعد مانیں گے یا نہیں مانیں گے وہ الگ کہانی ہے, وہ الگ کہانی ہے, لیکن دکھائی نہیں دے رہا ابھی. تو اللہ رب العزت کی طرف سے سب کچھ ہے, ہدایت. تو ہدایت کے بارے میں بھی ہمیں دھوکہ لگ جاتا ہے, کیونکہ مسلمان ہوتے ہیں نا, ماشاءاللہ دیندار مسلمان ہوتے ہیں, علم حاصل کر لیتے ہیں, کتابیں پڑھ لیتے ہیں, اور پھر تبلیغ کی محنت شروع کر دیتے ہیں, اور لوگ جو ہے پھر تبلیغ کے جواب میں جو ہے وہ اجتماع میں بھی آ جاتے ہیں, اور لاکھوں کا اجتماع بھی ہو جاتا ہے, اور ہزاروں کا اجتماع بھی ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے ایمان والوں کو بڑا شدید دھوکہ لگ جاتا ہے, بڑا شدید دھوکہ لگ جاتا ہے کہ یہ دیکھو کیا زبردست محنت ہے, یہ والی محنت فلانی محنت, یہ جی خانقاہوں والی محنت کیا زبردست محنت ہے, دیکھو کتنا بڑا اجتماع کر لیا, یہ جی مدارس والی محنت, او ہو مدارس جو ہے دیکھو ایک جو ہے وہ انار کے درخت کے نیچے سے شروع ہوئے تھے اور اب دیکھو پوری دنیا میں پھیل گئے ہیں, ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں, ادھر بھی ادھر بھی کافر ملکوں کے اندر بھی پھیلے ہوئے ہیں, کیا زبردست محنت ہے, مدارس والی محنت. او ہو تبلیغ والی محنت, یہ جی رائےونڈ کا اجتماع اتنا بڑا ہو گیا کہ توڑنا پڑا دو اجتماعوں کے اندر, اور انڈیا میں بھی ہوتا ہے, بنگلہ دیش میں بھی ہوتا ہے, یہ اجتماع وہ اجتماع, ہر جگہ ساری دنیا میں جو ہے وہ جماعت چل رہی ہوتی ہے, کوئی ایسا وقت نہیں ہوتا 24 گھنٹے میں جب دنیا میں کہیں نہ کہیں جو جماعت نہ چل رہی ہو, اور تعلیم نہ ہو رہی ہو, اور فضائل اعمال پڑھے نہ جا رہے ہوں. کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے بھائی, محنتیں ہو رہی ہیں. اب دیکھو ہدایت عام ہو رہی ہے, ہدایت عام ہو رہی ہے, لوگ آ رہے ہیں, لوگ آ رہے ہیں, لوگ آ رہے ہیں, کامیابیاں ہو رہی ہیں. بھول جاتا ہے انسان, ایمان والے بھی بھول جاتے ہیں کہ نہیں بچوں یہ تمہاری محنتوں کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے, محنتوں کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے تمہاری, یہ صرف اللہ کی مرضی کی وجہ سے اگر ہو بھی رہا ہے تو صرف اللہ کی مرضی کی وجہ سے ہو رہا ہے. تم تو دوسروں کو کیا ہدایت دو گے, تم تو اپنے آپ کو ہدایت نہیں دے سکتے, تم دوسروں کو کیا ہدایت دو گے, تم اپنے سگے بیٹے کو ہدایت نہیں دے سکتے, تم اپنی سگی بیٹی کو بیٹی کو اجازت نہیں ہدایت نہیں دے سکتے, تم اپنی بیوی کو نہیں دے سکتے, تو اپنے چاہنے والے ماں باپ کو نہیں دے سکتے, تم اپنے آپ کو نہیں دے سکتے, دوسروں کی بات چھوڑ دو. اللہ کا کلام جو ہے نا, یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق, جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ریمائنڈ کرواتے رہتے ہیں. اب ہم سب کے کلام پڑھیں, اللہ کا کلام سائڈ پہ, سب کا کلام پڑھنا ہے, حتیٰ کہ دین میں بھی جو ہے وہ دوسروں کے کلام پڑھنا ہے اور اللہ کا کلام سائڈ پہ, اس کو تو پڑھنا ہی نہیں ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کانسٹنٹ ریمائنڈرز ہمیں اللہ کے براہ راست کلام کے اندر مل رہے ہیں, وہ ریمائنڈرز تو ملنے ختم ہو جائیں گے نا, پھر اس کے بعد جب وہ ریمائنڈرز ملنے ختم ہو جائیں گے تو پھر شیطان اور دھوکا, دھوکا اور شیطان دھوکے میں لگ جائیں گے. تو اللہ رب العزت پھر ایسے معاملات میں جن میں ہمیں دھوکا لگنے کا احتمال زیادہ ہو جاتا ہے, ایکسپلسٹلی ان معاملات کو پھر اپنے کلام کے اندر ہمیں یاد دلاتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے. ان میں سے ایک مقام یہاں پر کیا ہے, وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ, ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ تم جس کو ہدایت دیتے ہو وہ ہدایت پہ آ جاتا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دیتا ہے وہ ہدایت پہ آ جاتا ہے. تو اب ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, ہم صرف اپنی کاروائی ڈال رہے ہوتے ہیں, کاروائی ڈالنا اس کو کہتے ہیں, ہم کاروائی ڈال رہے ہیں. کیوں کاروائی ڈال رہے ہیں بھائی, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے, اور اسی کلام کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں یہ دعوت و تبلیغ کی کاروائی ڈالنے کا حکم بھی دیا ہے. کاروائی ڈالتے رہو, تم کاروائی ڈالو گے اس کا نتیجہ جو بھی ہوگا تمہیں فائدہ پھر بھی ملے گا, کیونکہ تم میرے حکم کی وجہ سے یہ کام کر رہے ہو, اور تمہارا مقصد جو ہے وہ لوگوں کو ہدایت پہ لے کر کے آنا نہیں ہے, تمہارا مقصد جو ہے وہ میرے حکموں کو پورا کرنا ہے, بندگی کرنا ہے. تو بس اپنا کام کرو, بندگی کرو. تو فرمایا فذکر ان نفعت الذکر, کہ تم یاد دہانی کراتے رہو اور بات سمجھاتے رہو, دعوت و تبلیغ کرتے رہو, نصیحت کرتے رہو, اگر نصیحت کرنا فائدہ دیتا ہے. ان نفعت الذکر ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی آیت ہے, اس کی تفسیر جو ہے وہ بھی آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی, لیکن کیا ہے کہ ان نفعت الذکر کہ نصیحت کرتے رہو کو رہا کرو اگر نصیحت سے فائدہ ہوتا ہو, اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ایسا معاملہ ہے جیسے کسی مرد کو کہا جائے ذرا یہ کر کے دکھاؤ اگر تم مرد ہو. کہتے ہیں نا اگر تم مرد کا بچہ ہے تو ذرا کر کے تو دکھا یہ کام. کیا مطلب؟ وہ مرد کا بچہ نہیں ہے کیا؟ کسی اور کا بچہ ہے؟ وہ مرد نہیں ہے کیا جسے آپ یہ بات کرنے کو کہہ رہے ہیں؟ وہ ہے مرد, لیکن اگر کا لفظ ہم اس معنی میں استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ہے واقعی, وہ مرد ہی ہے, نہیں بھی کرے گا پھر بھی مرد ہی رہے گا. تو یہاں پر ہمارے مشائخ نے اس کی تفسیر یہی بیان کری ہے کہ نصیحت کا کام کرنا اس سے لازمن فائدہ ہوتا ہے, لازمن فائدہ ہوتا ہے. ابو جہل کو ہوا؟ نہیں ہوا. ابو لہب کو ہوا؟ نہیں ہوا. کون نصیحت کر رہا ہے؟ اللہ کے حبیب نصیحت کر رہے ہیں, رائٹ, اور قرآن مجید کو براہ راست استعمال کرتے ہوئے اللہ کے کلام کو لے کے نصیحت کر رہے ہیں, اور جبرائیل علیہ السلام کی تائید کے ساتھ نصیحت کر رہے ہیں. نہ ابو جہل کو فائدہ ہوا, نہ ولید کو فائدہ ہوا, اور جتنے بھی تھے فرید قسم کے کسی کو بھی فائدہ نہیں ہوا. کیا مطلب بھائی؟ لازمن فائدہ ہوگا. کیسے فائدہ ہوگا؟ ہر صورت فائدہ ہوگا نصیحت کرنے کے اوپر. اس کا مطلب کیا ہے کہ جس کو نصیحت کی جا رہی ہے یا تو اس کو بھی فائدہ ہوگا, اگر اس کو نہیں ہوا تو نصیحت کرنے والوں کو تو ہوگا نا, نصیحت کرنے والوں کو تو فائدہ ہوگا نا. کیوں فائدہ ہوگا؟ کیونکہ وہ اپنے رب کا حکم مان رہا ہے, وہ اپنے رب کی اطاعت کر رہا ہے, اور اس وجہ سے وہ نصیحت کر رہا ہے, تو اس کا تو فائدہ ہی فائدہ, اس کے تو مزے ہی مزے, وہ تو مزے سے محروم کبھی بھی نہیں رہ سکتا. تو فائدے کی تعریف بیان کر دی, فائدے کی جو ہے نا وہ ڈیفینیشن سیٹ کر دی ہمارے دماغ کے اندر. یہ دیکھو تمہارا فائدہ اس میں نہیں ہے کہ فلانے اتنے لوگ ایمان لے کر کے آ گئے, اتنے لوگ جو ہے وہ دیندار بن گئے, اتنے لوگ ان کو ہدایت مل گئی. تمہارا فائدہ اس میں ہے کہ تم نے اپنا پارٹ آف دا ریسپانسبلٹی پلے کری کہ نہیں کری. اچھا, تو لازمن فائدہ ہونا ہے, اس وجہ سے ہم نصیحت کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ایک اور اشکال آتا ہے کہ جی لوگوں کو فائدہ ہونے کے بارے میں ہم جو ہے نا وہ یہ سب بھی پڑھتے ہیں اپنے مشائخ کی باتیں. کسی دوست نے ابھی ریسنٹلی دوبارہ شیئر کیا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول, جو کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے نقل فرمایا تھا, کہ جو بات حق ہو اور وہ حق نیت کے ساتھ کی جا رہی ہو اور حق طریقے سے کی جا رہی ہو تو اس کا لازمن فائدہ ہوتا ہے. جو بات حق ہو, حق نیت سے کی جا رہی ہو اور حق طریقے سے کی جا رہی ہو, اس کا لازمن فائدہ ہوتا ہے. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ, کیا ان کو قرآن مجید کی آیتیں پتہ نہیں تھیں؟ ٹھیک ہے کہ جی ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور ہدایت ملنا کوئی جائے, ان کو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہیں تھا کہ ابو لہب اور ابو جہل کو تو ہدایت ملی نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حق بات بھی کری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, حق طریقے سے بھی کری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, اور حق نیت کے ساتھ بھی کری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. کدھر ہوا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا ان لوگوں کو. ٹھیک ہے, تو یہ بات بھی ہمیں اچھی طریقے سے یاد رکھنی چاہیے کہ یہ بات جو ہے نا وہ ناصح کو نصیحت, نصیحت کرنے والوں کو یہ نصیحت ہے کہ آپ حق طریقہ سیکھیں, آپ اپنی نیت جو ہے وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے رکھیں, اور آپ بات جو ہے وہ صحیح والی کریں, یعنی پہلے علم حاصل کریں کہ صحیح بات ہوتی کیا ہے, نیکی اور برائی کا تعریف کیا ہوتی ہے, معروف اور منکر کا مطلب کیا ہوتا ہے. یہ سارا علم جو لازمن اور ایک بیر منیمم علم ہے, کم از کم جس کی ضرورت ہے, آپ وہ علم حاصل کریں تب آپ یہ والا کام کریں. یہ ناصح کو نصیحت ہے, یہ منسوخ کو نصیحت نہیں ہے کہ ہاں میرے اوپر تو اس وجہ سے اثر نہیں ہو رہا, یا میری بیوی پہ اس وجہ سے نصیحت کا اثر نہیں ہو رہا کہ کیونکہ شیخ صاحب بات ہی صحیح نہیں کرتے, شیخ صاحب جو ہے نا وہ حق بات ہی نہیں کرتے, یا ناصح صاحب جو ہیں وہ ان کو طریقہ ہی نہیں آتا صحیح بات کرنے کا, اور جو ہے وہ نیت ان کی یا تو گڑبڑ ہوتی ہے, تو اس وجہ سے نہ تو میرے اوپر نصیحت کا اثر ہو رہا ہے, نہ جو ہے وہ میں جن کو چاہتا ہوں کہ وہ نصیحت حاصل کر کے نیک بن جائیں, میرے ساتھ اچھے ہو جائیں, نہ ان کے اوپر نصیحت کا اثر ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے دیر از سم تھنگ سیریسلی رانگ سم ویئر, اینڈ ویئر از دیٹ؟ ود دا شیخ صاحب, ود دا ناصر صاحب. ٹھیک ہے, تو یہ جو علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب نے یہ بات فرمائی ہے نا, یہ ناصحین امت کے لیے نصیحت, یہ ہمارے آپ کے لیے نصیحت نہیں فرمائی کہ اب جو ہے وہ ہم نصیحت کرنے والوں کو تولنا اور جج کرنا شروع ہو جائیں, اور اپنی برائی اپنی کمبختیوں کا جو الزام ہے ان کے اوپر ڈالنا شروع ہو جائیں. ٹھیک ہے, یہ اس لیے ہرگز ہرگز نہیں فرمائی ہے. تو तो दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है, दिस इज ए पोइट्री। ठीक है ना, ये है शेर व शायरी। और शेर व शायरी जो है फिर उसकी एक अलग समझ होती है, वो एक इमोशनल लेवल की चीज होती है, वो लिटरल मीनिंग उसका नहीं होता। ठीक है ना, उसको आप एग्जैक्ट लिटरल मीनिंग्स के अंदर, लफ्जी माने के अंदर उसको नहीं लेकर के चल सकते, वरना नबी अलैहिस्सलाम सलाम के दिल से ही सारी बातें निकली थी और उनका असर जो है वो अबू जहल और अबू लहाब के ऊपर नहीं हुआ था। ठीक है, बाकी इसके अंदर काफी और भी तफसील है, लेकिन चूंकि वक्त थोड़ा कम रह गया है तो इस वजह से हम तौबा कलमात पढ़ के दुआ कर लेते हैं। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तौबा कलमात के लिए बस दिल के अंदर तौबा की नीयत करनी शर्त है, लाजम है, ताकि हम इस तौबा के करने वाले भी बन जाएं। उस नीयत के साथ हम इन कलमात को पीछे पीछे दोहराने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت، آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. کلمات کو پڑھنے سے امید ہے کہ ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں، اس کے بعد جو معاملات بتائے جاتے ہیں ان کو ایک دفعہ سن لیجیے۔ صبح شام 100 مرتبہ استغفار پڑھنا، صبح شام 100 مرتبہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یہ کل 3 پڑھنے کے معاملات ہو گئے۔ کرنے کے معاملات بھی 3 ہی ہیں، اس کے علاوہ یعنی 3 پڑھنے کے معاملات، پھر 3 کرنے کے معاملات۔ پہلا وقوف قلبی کا اہتمام کرنا، یعنی ہاتھ کام کاج میں مصروف ہوں لیکن دل کا دھیان اللہ کی طرف لگا ہوا ہو، کسی بھی کام کے اندر کسی بھی وقت ہم علم اور ارادے کے ساتھ گناہ نہ کریں، یہ وقوف قلبی کہلاتا ہے۔ اس میں کچھ پڑھنا نہیں ہوتا، اس کے اندر تقوی اختیار کرنا ہوتا ہے۔ مراقبہ یہ بھی کرنے کی چیز ہے، تھوڑی دیر کے لیے کام کاج سے فارغ ہو کے آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا کے کہیں بیٹھ جائیں، آنکھوں کو بند کر لیں اور نیت یہ کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ تیسرا کرنے کا معمول رابطہ شیخ کہلاتا ہے۔ رابطہ شیخ کا مطلب یہ ہے کہ اپنی انفرادی ذاتی زندگی کے اندر جو دینی علوم ہم نے اجتماعی شکل میں حاصل کیے ہیں دروس کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے یا اجتماعات وغیرہ کے ذریعے سے، تو ان کو اپنی ذاتی زندگی میں کیسے اپلائی کرنا ہے، یہ شیخ کے مشورے اور شیخ کی رہنمائی کے ساتھ سیکھنا، تو اس کو رابطہ شیخ کا معمول کہتے ہیں۔ کل 6 معمولات ہیں، ان کو اگر ہم پابندی سے کریں گے تو شیطان کا راستہ بھی بند ہوگا، اس کے دروازے بھی بند ہوں گے اور ہمارے لیے اللہ کو یاد کرنا اور یاد رکھنا آسان ہو جائے گا۔ دنیا کی محبت دل سے نکلے گی، اللہ کی محبت دل میں آنی شروع ہو جائے گی۔ دعا کر لیجیے۔ سبحان ربی العالی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عملي يبلغنا إلى حبك۔ اے کریم آقام تیرے عاجز مسکین بندے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما،
اللہ حسینوں کو روشن و منور فرما، ہمارے انگ انگ ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنے ذکر کو جاری فرما، اے اللہ ہمیں ذاکرین اللہ کثیروں و ذاکرات میں شامل فرما، اے اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو، اے اللہ ہمارے گھر کی عورتوں کو، اے اللہ ہم سب کو، ہمارے دوست احباب کو، اے اللہ کثرت سے اپنا ذکر کرنے والوں میں شامل فرما، اے اللہ غفلت کی زندگی سے ہماری ہمیں نجات عطا فرما، اے اللہ غفلت کی زندگی میں اے اللہ وقت کو ضائع کر دینے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ غافلین اور غافلات میں سے ہمارا نام اے اللہ دور فرما، نکال فرما، اے اللہ ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرما، عفو در گزر والا معاملہ ہمارے ساتھ فرما، اے اللہ آسانی والا معاملہ فرما، اے اللہ غلطیوں کو تاہیوں کو معاف فرما، اے اللہ آئندہ زندگی کے اندر آئندہ آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا، اے اللہ ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جو پچھلی گزری ہوئی زندگی کے اندر گناہ کیے ہیں اے اللہ ان کے ختم ہو جانے کا سبب بن سکیں، اے اللہ مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ پہلے اپنی دوستی نصیب فرما، اے اللہ اپنا ساتھ نصیب فرما، اے اللہ اپنی محبت نصیب فرما، اے اللہ اس کے بعد پھر اپنی لقاء نصیب فرما، اے اللہ غفلت والی موت سے حفاظت فرما، اے اللہ دشمن والی موت سے حفاظت فرما، اے اللہ ذلت اور رسوائی والی موت سے حفاظت فرما، اے اللہ اچانک موت سے حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں دھوکے سے حفاظت، ہماری دھوکے سے حفاظت فرما، اے اللہ فتنہ دجال سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ فتنہ مال سے، فتنہ جمال سے ہماری حفاظت فرما، بوڑھی عمر کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے والد صاحب بوڑھی عمر کے اندر مبتلا ہے، اللہ ان کے لیے اس بڑھاپے کو آسان فرما، اے اللہ ایمان کے اوپر ہم سب کو خاتمہ نصیب فرما، اے اللہ اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ رضا والی موت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں علم نافع نصیب فرما، اے اللہ عمل صالح نصیب فرما، اے اللہ ہمیں اخلاص کی نعمت نصیب فرما، اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے جیسے بھی اعمال ہیں اے اللہ اپنی رحمت سے ان کو قبول فرما، اے اللہ ہم بالکل خالی دامن ہیں، اے اللہ تہی دست ہیں، اے اللہ ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، اے اللہ اسباب ہم سے کتنا پہلے ہی رخصت ہو گئے، اے اللہ اسباب کے دھوکوں کو بھی ہم سے رخصت فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ ہم آپ کے اوپر اپنی نظریں جمانے والے بن جائیں، اے اللہ ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے، اے اللہ ہم کفار کو کیا شکست دیں گے، اے اللہ خود اپنے مقام کے اوپر کھڑے رہنے کے لیے ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے، اے اللہ پیچھے دھکیل نہ دیے جانے کے لیے، اے اللہ ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے، اے اللہ اپنی ایمان کی سلامتی کے لیے ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے، اے اللہ اپنے اولاد کے آنے والے نسلوں کے ایمان کی سلامتی کے لیے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، اے اللہ آپ کی مدد کے لیے جو بھی چیزیں چاہیے ہیں ان کو اے اللہ اختیار کرنا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے، اے اللہ اس کے جو بھی اسباب ہیں جو بھی طریقے ہیں اے اللہ ہمیں سکھلا دیجئے، اے اللہ ان پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے، اے اللہ آپ کی مدد کو دور کرنے والے جو بھی اسباب ہیں، اے اللہ جو بھی گناہ ہیں، اے اللہ جو بھی سوچ کی غلطی ہے، فکر کی غلطی ہے، عمل کی غلطی ہے، اے اللہ ان غلطیوں کو اے اللہ اپنی عافیت کے ساتھ اے اللہ ان غلطیوں کی اصلاح فرما دیجئے، اے اللہ کچھ کر دیجئے، اے اللہ مدد فرما دیجئے، اے اللہ عافیت کے ساتھ زندگی کو گزار دیجئے، اے اللہ اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے، اے اللہ بندگی والی زندگی کے لیے قبول فرما لیجئے، اے اللہ گناہوں کی شرمندگی سے محفوظ فرما لیجئے، اے اللہ دنیا کے اندر تو شرمندگی والی زندگی گزار ہی رہے ہیں، اے اللہ آخرت کے اندر شرمندگی سے محفوظ فرما لیجئے، اے اللہ قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ قیامت کے دن کی سختیوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ پل اثرات کے اوپر سے سرعت کے ساتھ گزر جانا ہماری لیے ممکن بنا، اے اللہ اپنی جنت الفردوس میں بلا حساب کتاب ہمیں داخلہ عطا فرما، اے اللہ منہ تو انتہائی گندا ہے، اے اللہ جھوٹ سے بھرا ہوا ہے، اے اللہ تعفن کی بدبو آتی ہے، لیکن اے اللہ بڑوں سے یہی دعائیں مانگتا ہوا دیکھا ہے، اے اللہ انہی دعاؤں کو مانگنا سیکھا ہے، اے اللہ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، صورت لے کر آیا ہوں. اے اللہ صورت تو اپنی نہ بنا سکے, اے اللہ چند الفاظ ہی سیکھ لیے ہیں, اے اللہ انہی الفاظ کو دہرا دیتے ہیں. اے اللہ بس یہی شباہت ہمارے پاس ہے, اے اللہ اسی شباہت کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ اس کے اندر جو بھی دھوکہ ہے, جو بھی جھوٹ ہے, اے اللہ جو بھی فریب ہے, اے اللہ اپنی رحمت کی نگاہ ڈال کر کے اس کو دور فرما دیجئے. اے اللہ رحم فرما دیجئے. اے اللہ ہم نہ سمجھ ہیں, اے اللہ ہم ایک چھوٹے سے بچے کی عقل سے بھی زیادہ کم عقل ہیں. اے اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما دیجئے. اے اللہ اگر ہماری قسمت میں عقل سلیم نہیں لکھی ہے تو اے اللہ بس اس کے بغیر ہی معاف فرما دیجئے. اے اللہ اس کے بغیر ہی قبول فرما دیجئے. اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ ہم کیا اعمال کر لیں گے, اے اللہ ہم کیا پروڈیوس کر سکتے ہیں جو آپ کو راضی کر سکے, اے اللہ آپ کی ناراضگی سے ہمیں بچا سکے. اے اللہ ہم اپنے پلے میں کچھ بھی نہیں پاتے, اے اللہ نہ کوئی علم پاتے ہیں, نہ ذکر پاتے ہیں, اے اللہ نہ صحبت پاتے ہیں, نہ سمجھ پاتے ہیں, نہ عقل پاتے ہیں. اے اللہ آپ ہمیں اگر 50 سال بھی 100 سال بھی اور زندگی دے دیں, اے اللہ ہم یہی بے وقوفی کی حرکتیں کرتے رہیں گے. اے اللہ ہم اسی طریقے سے اپنی زندگی ضائع کرتے رہیں گے. اے اللہ اسی طرح ضد اور ہٹ دھرمی کے اندر اپنا کام خراب کرتے رہیں گے. اے اللہ ہمیں اپنے آپ سے کوئی امید نہیں ہے. اے اللہ کہ ہمیں مہلت مل جائے گی تو ہم اپنے اعمال کو ٹھیک کر لیں گے. اے اللہ پہلے ہی آپ نے کتنی مہلتیں دی ہوئی ہیں, مہلتوں پہ مہلتیں دیے چلے جا رہے ہیں, سیکھنے کے مواقع پہ مواقع عطا فرمائے جا رہے ہیں, لیکن اے اللہ ہم سیکھ کر کے نہیں دے رہے. اے اللہ ہم بدل کر کے نہیں دے رہے. اے اللہ اے اللہ کتنی لمبی زندگی مل جائے. اے اللہ ہمیں اپنے آپ سے کوئی امید نہیں ہے. اے اللہ آپ سے تو امید ہے, اے اللہ آپ ہی سے امید ہے. اے اللہ بس آپ ہی بگڑی بنا دیجئے. اے اللہ آپ ہی ہمارے بگاڑے ہوئوں کو اے اللہ سنوار دیجئے. اے اللہ آپ ہی ہمیں بیوقوف سمجھ کر کے اے اللہ معاف فرما دیجئے. اے اللہ جہاں بیٹھنے کا, اے اللہ جن بزرگوں کے ساتھ تعلق کی آپ نے توفیق عطا فرمائی ہے, اے اللہ انہی کی نسبت کی وجہ سے اے اللہ ہمارے اوپر بھی اے اللہ رحم کھا دیجئے. اے اللہ ہمیں بھی معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہم سے اے اللہ آپ کیا توقع رکھیں گے, اے اللہ ہم آپ کی کیا بندگی کریں گے, ہم آپ کی کیا عبادت کریں گے, اے اللہ ہم کیا اعمال آپ کے سامنے پیش کریں گے. اے اللہ ہمیں کوئی امید بر نہیں آتی, کوئی صورت نظر نہیں آتی. اے اللہ آپ معاف فرما دیجئے. اے اللہ بس معاف فرما دیجئے. اے اللہ بس معاف فرما دیجئے. اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندگی گزروا دیجئے. اے اللہ ایمان کے ساتھ ہی موت عطا فرما دیجئے. اے اللہ یہ 4 دن کی زندگی لے کر آئے ہیں, عمل و عمل ہم نے کیا کرنا ہے. اے اللہ بس اس کو عافیت کے ساتھ گزروا دیجئے. اے اللہ عزت کے ساتھ گزروا دیجئے. اے اللہ اپنی نافرمانی کا شکار ہو جانے کی بجائے, اے اللہ اپنے کفر میں اور کافری میں مبتلا ہو جانے کی بجائے, اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ بس گزروا دیجئے. اے اللہ ایمان کے ساتھ موت عطا فرما دیجئے. اے اللہ دنیا بھی آپ ہی کی ہے, اے اللہ دنیا کے بندے بھی آپ ہی کے ہیں, اے اللہ دنیا کا سارا نظام آپ ہی کا ہے, اے اللہ آپ ہی نے بنایا بھی, اے اللہ آپ ہی اس کو چلاتے بھی ہیں اور آپ ہی اس کو صحیح بھی کریں گے. جو بھی غلط اس کے اندر اگر ہے بھی, اے اللہ آپ ہی اس کی اصلاح کے لیے کافی ہیں. اے اللہ ہم نے کیا کسی کی اصلاح کرنی ہے. اے اللہ آپ ہمیں بس اپنی ناراضگی سے بچا لیجئے. اے اللہ اپنی غضب سے بچا لیجئے. اے اللہ بس اپنے عذاب سے بچا لیجئے. اے اللہ بس وقت کے مناسب حال جو بھی صحیح فیصلہ ہے ہمارے حق میں, اے اللہ وہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما دیجئے. ہماری طرف سے ہمارے مشائخ کو, اساتذہ کرام کو, ہمارے والدین کو بہترین اجر عظیم عطا فرما دیجئے. ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے. اے اللہ ہمارے چھوٹوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے. اے اللہ جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے, اپنی رحمت سے ہمیں وہ بھی عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو بھی پریشان حال ہیں جس شکل کی بھی پریشانی مبتلا ہے، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. اے اللہ گھریلو پریشانی ہو یا رزق کی پریشانی ہو، معاش کی پریشانی ہو، اے اللہ جیسی بھی ہو، جسمانی امراض کی پریشانی ہو یا روحانی امراض کی پریشانی ہو، اے اللہ آپ سب کی پریشانیاں دور کرنے کے اوپر قدرت رکھتے ہیں. اے اللہ پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. اے اللہ عافیت کے ساتھ اس زندگی کو گزروا دیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.